الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 9 کا بیان اور تشریح چل رہی ہے. جو اب انشاءاللہ ختم ہونے والی ہے. اس روح میں زیادہ تر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث طیبہ کی روشنی میں مسلمانوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اور ان حقوق کا تعلق زیادہ تر ہماری معاشرت سے ہے. ان حقوق کے ادا کرنے کا آخرت میں بڑا ثواب ہے. اسی طرح ان حقوق پر عمل کرنے کا دنیا میں یہ فائدہ ہے کہ امن و امان، سکون اور چین، آرام و راحت نصیب ہوگی. پریشانیاں، تکلیفیں، نااتفاقیاں، رنجشیں ختم ہوتی ہیں. ان حقوق کے ادا کرنے سے صحیح معنی میں زندگی کا مزہ آتا ہے. اور حضرت نے یہ حقوق اسی لیے بیان فرمائے ہیں کہ ان پر عمل کر کے ہم یہ چیزیں حاصل کریں، کیونکہ ہماری موجودہ معاشرت اور موجودہ زندگی بے چینی کی زندگی ہے، بے سکونی کی زندگی ہے، اس میں بڑی بے اطمینانی ہے. آپس میں بڑی نااتفاقی ہے، آپس میں بڑے اختلافات ہیں، بڑے بڑے جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، ایک ہی خاندان کے اور قریب قریب کے رشتوں میں بڑی لڑائیاں اور جھگڑے ہیں، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ان حقوق پر عمل نہیں ہے. اگر ان پر عمل ہو تو نہ لڑائی ہو، نہ جھگڑا ہو، نہ اتفاقی ہو، نہ کسی کی بے احترامی ہو، نہ کسی کی بے عزتی ہو، نہ کسی کو کسی سے تکلیف ہو، سب بھائی بھائی بن کر رہیں اور محبت سے رہیں، ایک دوسرے کام آئیں، ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے سے اچھا سلوک کریں، پھر تو مزہ ہی آئے گا، راحت حاصل ہوگی. یہاں پر ان کے پڑھنے سننے کا بھی یہی مقصد ہے کہ اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو معلوم ہو جائے، معلوم ہے تو عمل شروع ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ آئے اور سنا اور چلے چلے گئے، حال جہاں پر ہوں تو وہیں رہیں، ایسا نہیں. جب بھی آئے اس نیت سے آئے کہ ہم جو کچھ سننے جا رہے ہیں یا پڑھنے جا رہے ہیں اس کو سمجھیں گے اور پھر انشاءاللہ عمل کریں گے. حدیث نمبر 33 میں بدگمانی کی ممانعت کا ذکر ہے. بدگمانی بھی معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے. بعض مرتبہ شوہر کو بیوی سے بدگمانی ہو جاتی ہے، بعض اوقات بیوی کو شوہر سے بدگمانی ہو جاتی ہے، کبھی ایک دوست کو دوسرے دوست سے بدگمانی ہو جاتی، کبھی ایک رشتے دار کو دوسرے رشتے دار سے بدگمانی ہو جاتی. اور بدگمانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس کسی کے بارے میں اپنے ذہن میں خود یہ سوچ لیتا ہے کہ اس نے میرے خلاف بات کہی ہے یا فلاں میرا مخالف ہے، فلاں میرے دشمن ہے، یا فلاں کے فلاں سے ناجائز تعلقات ہیں. خود بخود اپنے ذہن میں یہ سوچ لیا اور سوچ کر ذہن میں بٹھا لیا، بٹھا کر اب اس سے لڑائی جھگڑا برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یا اب اس کے اوپر نظر رکھنے لگا، وہ کس سے بات کر رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، اب اس کی چوکی داری شروع کر دی اس نے. جبکہ حقیقت گزری جیسے یہ خیال آ گیا تھا ذہن میں کہ بھائی یہ ہمارا مخالف ہے اور یہ ہمارے خلاف باتیں کر رہا ہے یا کرتا ہے، بس اس کو اپنے ذہن میں بٹھا کر کے اب اسی پر پوری عمارت قائم کر لی اور طرح طرح کی باتیں سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے بڑھا لی، لازم اس کا نتیجہ کہ نفرت، اس سے نفرت پیدا ہوتی. جب نفرت پیدا ہوگی تو پھر غیبتیں شروع ہوں گی، پھر غیبت کے ساتھ ساتھ بہتان بھی آتا ہے، وہ بھی لگنا شروع ہو جائے گا. پھر جب اگلے کو یہ سب پتہ چلے گا تو وہ بھی اس کے برائیاں کرنا شروع کر دے گا اور وہی بہتان لگانا شروع کر دے گا. اس طرح سے 라인 때문에 죽음이네. 돈 가지고 많이 있어야 만나던 얘기야. 알라타는 관심이 들고 많이 있어야 만나던 말이야. 오늘 하디스 내비서 카레도 아는 صلى الله عليه وسلم من الحمايا اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ذہن میں کسی کے بارے میں جو بات آئی ہے اس کو فوراً اپنے ذہن سے نکالنا ایسے خیال کو ٹھہرائے نہیں اپنے ذہن میں بٹھائے نہیں جیسے آیا ویسے بلا دی تو پھر تو بیٹھے گا نہیں تو آدمی کے ذہن میں آگے کچھ بھی نہیں بات بڑھے گی بٹھائے گا تو بات بڑھے گی بھگا دے گا تو نہیں بیٹھے کوئی بات بڑھے گی اور اگر واقعی کسی سے کوئی شبہ ہو گیا ہے مطلب ہوتا جو شبہ بھی ہو جاتا اور بعض مرتبہ حقیقت بھی ہوتی تو جہاں شبہ ہو گیا ہے وہ شبہ بھی معمولی نہیں مضبوط اور قوی شبہ ہو یا واقعتاً کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جو غلط ہے اس سے ہمارے دل میں بدگمانی آ رہی ہے تو اس سے مل کر بات صاف کر لینی چاہیے اس سے ملو اس میں مجھے آپ کے بارے میں یہ بات معلوم ہوئی یا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے تو اگر وہ اس کی وضاحت کر دے کہ بھئی یہ سب غلط ہے اور ایسی کوئی بات نہیں تو بس پھر اپنا ذہن بھی صاف کر لینا چاہیے پھر خامخواہ اس کی برائی ذہن میں بٹھانا بالکل غلط ہے سراسر گناہ کیونکہ غلط ہے اور خلاف بات ہے اور اگر وہ کوئی وجہ بتلائے تو اگر آپ کی اس میں کوئی غلطی ہے تو آپ اپنی غلطی مان لو دوسرے غلطی ہے تو اسے چاہیے اپنی غلطی مان لو یہ ایسا بہترین گر ہے کہ ایک منٹ میں جھگڑا ختم بدگمانی جڑ سے ختم یہ ایسا بہترین گر ہے بھارت بدگمانی سے بچنے کا حکم ہے اس کے بارے میں حدیث شریف حضرت نے بیان فرمائی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی پر بدگمانی کرنے سے اجتناب کرو کیونکہ بدگمانی سب سے بدتر جھوٹ ہے بدگمانی کرنے سے بچو کیونکہ فَإِنَّ ظَنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ کہ بدگمانی کرنا بدترین جھوٹ ہے جھوٹ کہہ گئے نا خلاف واقعہ بات کو مثلا آدمی نے کھانا کھایا اور کہہ گئے میں نے تو نہیں کھایا یہ ہے نا جھوٹ تو بدگمانی کے اندر بھی یہی ہوتا ہے جسے میں نے عرض کیا کہ ایسی خیال ذہن میں آ گیا کسی وجہ سے شبہ ہو گیا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس نے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا کر اب جناب آگے اس نے عمارت کھڑی کر دی مختلف باتیں سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے اپنے ذہن میں بٹھا لی تو یہ تو حقیقت کے بالکل خلاف ہے تو بدترین جھوٹ ہو یا نہیں ہوا تو جب جھوٹ حرام ہے اور گناہ ہے ناجائز ہے تو بدگمانی بدل جاؤ گناہ ہے اور ناجائز ہے اس لیے آپ نے فرمایا اس بات اس کے بعد دوسری بات فرمائے کہ بلا ضرورت کسی کی پوشیدہ حالت کی خود کریب مت کرو کسی کی پوشیدہ حالت کو کسی کی خفیہ حالت کو تلاش کرنا، اس کی تحقیق کرنا، خود پریز کرنا کہ کیا بات ہے، حقیقت کیا ہے، اس سے بھی منع کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی لڑائی کی جڑ ہے، یہ بھی فساد کی جڑ ہے، یہ بھی نفرت کی جڑ ہے، یہ بھی نااتفاقی کا باعث ہے. جب آپ کسی کے حالات کی تحقیق میں پڑھیں گے اور اسے پتہ چل گیا، ناراض ہوگا نہیں ہوگا، خفا ہوگا نہیں ہوگا، اسے غصہ آئے گا نہیں آئے گا. دراصل بدگمانی سے یہ گناہ بھی پیدا ہوتا ہے. جب آدمی کسی سے بدگمانی کرتا ہے تو اس بدگمانی کو جب وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے اور اپنے ذہن میں بنا لیتا ہے تو آگے جس سے اس کی بدگمانی ہے نا، اب اس کے حالات کو ڈھونڈنا شروع کریں. اگر خدا نہ خاصا کسی نے شوہر ہو، کسی کی بیوی سے بدگمانی ہو جائے کہ کسی سے اس کے ناجائز تعلقات ہیں، تو ان کو رات دن اس کے حالات کی تلاش میں رہے گا. ٹیلی فون کرے گی تو ٹیلی فون سنے گا، موبائل پہ بات کرے گی تو موبائل چیک کرے گا، خط لکھے گی تو اس خط کو تلاش کر کے پڑھنے کی کوشش کرے گا، کسی سے وہ بات کر رہی ہوگی تو بات کر کو بھی سننے کی کوشش کرے گا، چھپ چھپ کر اس کے حالات کو دیکھنے کی کوشش کرے گا. اس کے ذہن میں بٹھا ہوا کہ اس کے تعلقات نہ رہیں. یہ ہے دوسرے کہ مخفی حالات کی کھوج کرے. یہ اس کو الٹا ہے، کسی کی بیوی کو شوہر سے بدگمانی ہو جائے، وہاں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ذرا شک کرنا، بدگمانی کرنا، اس کے کہیں جانے پر، کہیں سے آنے پر، کسی سے ملنے پر، کسی سے بولنے پر، کسی کے یہاں جانے پر، جیل سے آنے پر، اور ذرا بس رات دن جھگڑا، رات دن لڑائی. ایسی رشتے داروں میں بھی بدگمانی ہو جاتی ہے اور تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اس کے اندر بھی پھر ایک دوسرے کے حالات ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے کوئی بات کہہ دی ہے، اس نے چاہے بالکل صحیح بات کہی ہو، بس میرے خلاف بات کہی، تو ایک دوسرے کے مخفی حالات کی جستجو اور تلاش کرنے سے گھر نہیں جاتا. کسی کے خفیہ حالات کی تحقیق میں مت پڑو، بس جہاں شرح ضرورت ہو بقدر ضرورت اسی گنجائش ہے، لیکن عام حالات میں ایک دوسرے سے نیک گمان رکھو، اچھا گمان رکھو، کسی سے بدگمانی نہیں کرو، کسی کی خفیہ حالت کی تحقیق اور تفتیش مت کرو. اس کے بعد فرمایا کسی کی جاسوسی نہ کرو. جاسوسی بھی اسی کی ایک قسم، کسی کے مخفی حالات کی تحقیق و جستجو میں جاسوسی بھی داخل ہے کہ دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، اور کیا ہے کیا نہیں، میرے ماسک ہیں یا میرے مخالف ہیں، میرے ہمدرد ہیں یا میرے دشمن ہیں، اس کی فکر میں پڑنا یہ بھی گناہ کی بات ہے. لیکن جہاں ضرورت ہو جیسے دشمن کی جاسوسی، بلا شبہ جائز، ان سے جائز بلکہ ضروری. جہاں شرم ضرورت، جہاں شرم ضرورت ہو تو بلا شبہ جاسوسی کرنا بھی جائز. حدیث شریف میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی کا واقعہ مذکور ہے. غزوہ خندق میں مسلمان تقریباً 3,000 تھے اور کافر تقریباً 12,000 تھے، اور کافروں نے اس دفعہ یہ طے کر لیا تھا کہ ہم سب اکٹھے اور جمع ہو کر کے ایک ہی مرتبہ جا کر مدینہ منورہ پہ ایسا حملہ کریں کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور مسلمانوں کا بیچ مٹھا دیں علیہ اللہ. اس لیے اتنا بڑا انہوں نے لشکر تیار کیا. حضرت سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ان کے سردار تھے. چونکہ لشکر بہت بڑا تھا، اس لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے بالخصوص سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینہ منورہ کے سامنے کے حصے میں جہاں سے دشمن آنے والا تھا خندق کھدوا دیا. اس لیے سے غزوہ خندق کہتے ہیں, خندق کھدوا دیا. خندق ایسی تھی کہ اس کو آسانی سے پار نہیں کر سکتے, نیچے اترے تو جان کا خطرہ, پار ہو نہیں سکتے. اب کافروں کا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا, عرب کے اندر کبھی خندق کھولنے کا کوئی تصور بھی نہیں پایا جاتا تھا, کیسا بھی ہو سکتا. جب یہ لشکر مدینہ منورہ قریب پہنچا اور اس نے خندق دیکھی تو وہ شدہ رہ گیا, حیران رہ گیا, اس کے اوزار خطا ہو گئے کہ ارے یہ کیا بھی. اب دشمن خندق کے اس پار ہے اور حضور مدینہ منورہ کے مدینہ منورہ پیچھے اور آپ اس کے سامنے کے حصے میں. اب نہ دشمن یہاں آ سکتا ہے نہ ادھر سے ادھر جایا جا سکتا ہے, بس تیر اندازی ہو سکتی ہے, تیروں کے ذریعے ایک دوسرے کو ایک دوسرے حملہ ہو سکتا ہے. دور سے وہ اتنا کامیاب نہیں. اگر کوئی دشمن خندق میں اترتا تو مسلمان وہیں سے تیر مار کے اسے ختم کر دیتے. اب لڑائی ہو ہی نہیں سکتی ہمارے سامنے. اس طرح ان کافروں کا سارا منصوبہ مدینہ میں ڈوب گیا. اب رات دن ہم سوچیں گے لڑیں تو کیسے کریں گے, لڑیں تو کیسے کریں گے, اتنے دو مصیبت نہ اتنے دو مصیبت. تقریباً ایک مہینہ ان کو وہاں پڑے پڑے ہو گیا, اتنے نہیں ہو گیا ان کو. ایک مہینے تک 12,000 آدمی میدان میں پڑے ہوں گے, انہیں کھانے کو بھی چاہیے, پینے کو بھی چاہیے, ان کے جانوروں کو بھی سب کچھ چاہیے. اتنا راشن پانی کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ وہ تو سمجھ رہا ہوں کہ وہ جائیں گے اور کام تمام کر کے جلدی واپس پڑ جائیں گے. اور وہاں پر صورت حال ہی بالکل ایسی نکلی جس کا خیال تک بھی نہ تھا. تو ایک رات, ایک رات سخت سردی کی رات تھی, تیز ہوا چل رہی, اندھیرا چھایا ہوا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, ہے کوئی ایسا شخص جو مجھے دشمن کی خبر لا دے اور اس کے نتیجے میں وہ کل قیامت میں میرے ساتھ ہوگا, اور کا موقع مظفر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی نہیں تھا, کیونکہ سردی پھر تیز ہوا اور پھر دشمن کے علاقے میں جا کر اس کے حالات دیکھ کر آگے خبر لینا, یہ پھر بڑا مشکل لگ رہا تھا اسے. تو باوجود حضور کی خجلت بیان کرنے کی کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ یہ جاسوسی کرنے کا کام انجام دے. اب پھر دوبارہ اعلان کرنا ہے, دوسری مرتبہ اعلان کر کے کسی نے لگ گئے نہ دیا. حالانکہ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام پہ ایک دفعہ میں ہی لگ گئے تھے, مگر یہ صورتحال ایسی نازک اور سخت سردی کی تھی کہ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. یہاں تک کہ تیسری مرتبہ بھی اعلان کیا, حضرت صاحب تیسری مرتبہ میں خوشی نے بھی ہاں نہیں کی. آخر چوتھی مرتبہ آپ نے میرا نام لے کر وہاں ابو حذیفہ تم اٹھا حجام ہوتے دشمن کی خبر لا کر جب ان کے حالات کی تحقیق کر کے آپ کہہ رہے حضور نے میرا نام لے دیا تھا میرے لیے پہچا رہی نہ رہا آخرکار میں اٹھا اور میں چلا دل میں چلا تو ایک دم ایسا لگا جیسے میں حمام میں ہوں بالکل سردی کا نام و نشان جیسے حمام گرم ہوتا ہے نا کہتے ہیں بس میں ایسا یہ معجزہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بڑے آرام سے میں دشمن کے علاقے میں گیا اور ادھر ادھر گھومتا رہا دیکھتا رہا کہ ان کا کیا حال ہے تو ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ابو سفیان آگ جلا کر اپنی کمر تاپ رہا تھا سردیوں میں آگ ہاتھ رکھ کر تاپتے نا ہاتھ کو جسم کو کمر کو تو وہ بیٹھا ہوا آگ کے پاس اپنے کمر کو تاپ رہا تھا تو مجھے بڑا بہترین موقع آتا ہے میں نے فوراً تیر جو ہے وہ کمان سے لگایا اور میں نے ارادہ کیا کہ ابھی اسے کام تمام کروں لیکن پھر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آئی کہ چلتے وقت آپ نے فرمایا دیکھو کوئی فتنہ نہیں برپا کر دیں یعنی بس تم حالات کی تحقیق کر کے آنا کوئی اور گڑبڑ کر کے مت آنا مجھے حضور کی بات یاد آئی تو فوراً یہ میں رک گیا اور میں وہاں دیکھتا رہا تو تھوڑی دیر میں ابو سفیان نے اعلان کیا کہ بھائی جتنے لوگ یہاں میرے پاس بیٹھے ہیں جلدی سے اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑ لیں اور سے پوچھیں کیا نام ہے مقصد تھا کہ کوئی جاسوس تو نہیں ہے ہمارے اندر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں تو دوستوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو میں نے جلدی سے برابر والے کا ہاتھ پکڑ لیا اس میں کیا نام نہیں کہ تاکہ مجھے اپنا نام نہ بتانا پڑے سہان پھر اس نے کہا کہ یارو ہم تو یہاں پر مصیبت میں پڑ گئے نہ جائے رفتن نہ پائے ماندہ تیز ہوا چل رہی ہے سخت سردی پڑ رہی ہے سردی ہوا کی تیزی کی وجہ سے ہماری ہانیاں الٹ گئی ہیں خیمے اڑ گئے ہیں جانور مر رہے ہیں ہمارا برا حال ہے بھائی میں تو اب واپس جاتا ہوں جس کا دل چاہے جائے جس کا دل چاہے جائے اور یہ کہا اور فوراً وہ جناب اپنے اونٹ کی طرف بڑھا اور اس کو بیٹھا اور چل دیا بس میں نے آ کر میں آیا واپس اور میں نے آ کر کے ساری صورتحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دی کہہ رہا تو ان کا تو حوصلہ پست ہو چکا اور وہ تو شکر کھا چکے اور ان کی تو بہت بری حالت ہے کہتے جب میں نے حضور کو ساری صورتحال بتلا دی تو اب مجھے سردی لگنی شروع ہوئی وہ حمام غائب ہو اور میں حضور قریب لیٹ گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کچھ میروں پر ڈال دی کچھ اپنے اوپر رکھی جس میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع ہوئی تو آپ نے کہا حکم یا نعمان ارے بہت سونے والے اب تو اٹھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم تب مظفر ضلع تعالیٰ نے خود جاسوسی کے لیے لے جا دیے ضرور جہاز میں تو اس کی ضرورت پڑتی ہی پڑتی جہاں ضرورت ہو وہاں کرے اور جہاں ضرورت نہ ہو وہاں بچے تیسری بات فرمائیں کسی کا سودا نہ بگاڑو دو آدمی سودا کر رہے ہیں اور اندازہ یہ کہ مطلب ہونے والا ہے تو خود بیچ میں گھس کر کے خود سودا کرنے مطلب جاؤں دو آدمیوں سودا ہو رہا ہے کہ نہیں گاج دے رہا ہے میں 50,000 ہی گاج دے رہا ہوں گویا وہ تیار ہو گئے چھوئی 50,000 میں لیتا ہوں میں 60,000 دیتا ہوں رہے بیچنے والے تو 60,000 والے کو دے گا पहले कहा सौदे बिगड़ा नहीं बिगड़ा, और जब सौदा बिगाड़ेगा तो फिर झगड़ा होगा, फिर लड़ाई होगी, फिर नाइजी समझ और इससे तरह तरह की खराबियां पैदा होंगी कि ये मेरा मुखालिफ है इसने मेरा सौदा बिगाड़ा, ये मेरा दुश्मन है इसने मेरा सौदा बिगाड़ा। ऐसा काम ना करो जिससे किसी का दिल दुखे, ऐसा काम ना करो जिससे आपस में नाइजी फाफी हो। ऐसे रिश्ते नहीं होता है कि किसी ने किसी के यहाँ रिश्ता डाला और रिश्ता अगर उनका तय हो गया या तय होने करीब पहुंच गया, अब तुम अपना रिश्ता वहां मत डालो, क्यों उसमें भी ये झगड़ा हो कि अगर उन्होंने आपने रिश्ता डाल दिया और आपका रिश्ता उन्होंने मंजूर कर लिया तो जिनसे रिश्ता उनका हो रहा था या हो गया था अब उनसे वो उनसे आपसे रंजिश हो जाएगी, फिर लड़ाई होगी झगड़ा होगा, इससे माशरे तबाह होगी। इसलिए किसी के सौदा न बिगाड़ो, इससे भी आपने मना करना है और आपस में हासिल न करो, एक दूसरे से बोझ न करो। ये दो बातें भी ऐसे हैं कि हसद भी गुना बोझ भी गुना, हसद भी ये यूं कहिए कि ये तो परेशानी की पुड़िया है, ये परेशानी की डिबिया है, ये बगैर किसी वजह के बस आदमी परेशान 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 परेशान। क्यों हसद से कहते हैं किसी को अल्लाह पाक ने कोई नेमत दी है, चाहे इल्म की नेमत अता फरमाई है, अमल की इल्म की नेमत अता फरमाई है, ओहदे मनसब की नेमत अता फरमाई है, माल दौलत की नेमत अता फरमाई है, हुस्न जमाल की नेमत अता फरमाई है, ताकत और कुव्वत की नेमत अता फरमाई। अब ये दिल से ये चाहता है कि इसकी ये नेमत छिन जाए, मुझे मिल जाए, मुझे न मिले तुम बाहर उसके पास न रहे। इसे कहते हैं हसद, जिस उर्दू में कहते हैं जलना, किसको देख देखकर आदमी जले, भाई इसकी पोजीशन क्यों आ गई, इसको इनाम क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, खुदा करे अगली दफा ये फेल ही हो जाए। मुझे मिल जाए मगर मुझे ना मिले तो कम से कम भगत से हम अगले इम्तिहान में कुछ नहीं मिलना चाहिए। हम आगे दिल में हासिल है बस, अल्लाह ने उसको उसने मेहनत की, अल्लाह ने उसके फजल फरमाया, अपने फजल से अल्लाह ने उसको कामयाबी अता फरमाई। तुम भी मेहनत करो, कोशिश करो, दुनिया तो कोशिश और मेहनत है, अंधा मल्ला के आदमी तो हासिल करने से बस आदमी जलता रहता है, घुटता रहता है और फिर ऐसी ये झासत ऐसी चीज है कि फिर ये बीसों गुनाह करवाती है, खिदत भी करवाएगी, तोहमत भी लगवाएगी, ये भी वो भी, पता नहीं कितने गुनाह इसके जरिए वजूद में आ जाएंगे। ना हसद करता ना इन गुनाहों के अंदर मुबतला होता और डर पड़ता है इसके अंदर अल्लाह ताला की तकदीर पर भी एतराज है, इसलिए उसको जो कुछ मिला उसे किस्मत का ही है, अल्लाह ने उसे किस्मत में ही लिखा है, माल है तो उसी किस्मत में लिखा है, जमाल है तो उसकी लिखा हुआ है, ओहदा है तो उसकी किस्मत में लिखा है, जो कुछ है उसी किस्मत का है, अल्लाह पाक ने अपनी हिकमत से तकसीम फरमाया, किसी को कुछ दिया किसी को कुछ दिया किसी को कम दिया किसी को ज्यादा दिया, ये अल्लाह पाक की हिकमत है। तो हसद करने का मतलब अल्लाह ताला की इस तकसीम पर भी एतराज है, जिन कितने बाबुना तो सर्विस में आता है कि हसद तो दो जगह जाएगी है, हसद इल्ला मिसले, हसद जायज नहीं है मगर दो जगह। नंबर एक, वो आदमी जिसको अल्लाह पाक ने माल दिया और वो राय खुदा में खूब माल खर्च करता है तो उससे हसद करना जायज है। यहाँ हसद जो है गिरता और रश्क के माना में है, यहाँ पे रश्क कर सकता है और रश्क का मतलब ये होता है कि अल्लाह पाक ने जितना दिया है उसको और दे, अल्लाह मुझे भी अच्छा कुमार हो, ये रश्क है ये रिश्ता ये जाएगा। तो कोई आदमी अल्लाह ताला ने उसको माल भी दिया तो माल जो है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, काबिल रश्क आदमी उत्तर लश्कर ना बिल्कुल दुरुस्त, क्योंकि रश करने से इसका भी जज्बा ने अल्लाह के रास्ते माल खर्च करने का पैदा हुआ कि नेकी का दरिया है, इसलिए इसकी इजाजत। और दूसरे वार में जिसको अल्लाह पाक ने इल्म दिया, हिकमत दी, हिकमत से अल्लाह पाक ने माला माल फरमाया, जिससे वो लोगों को इल्म सिखाता भी है और लोगों के दरमियान फैसले भी करता है, तो ये भी काबिल रश्क आदमी है। बहरहाल दूसरे की नेमत के जायल होने की ख्वाहिश करना हसद है, और उसके नेमत उसी को पास रहे, उस जैसी नेमत मुझे भी मिल जाए या उससे ज्यादा मुझे भी मिल जाए, ये रश्क है, ये जायल है। हसद से भी आदमी को बचना चाहिए, ऐसी बोझ उनके दिल में किसी से बोझ भी न रखे। कीना और बोझ ये भी हराम है, और गुनाह कबीरा है जिससे बचना जरूरी है। और ये ऐसा गुनाह है कि ऐसा इस गुनाह करने वाले की शोए बरात में बख्शिश नहीं है। और बोझ कीना कहते हैं किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आदमी उसके नतीजे में उसका बुरा चाहने लगे, बदखाही को कहते, किसी की बदखाही को, किसी के बुरा चाहने को कीना बोझ कहते। झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई तो या बदला ले लो, माफ कर दो, माफ करके अपना दिल साफ कर लो। अब ना बदला लो ना माफ करो, और दिल में उससे अपने दिल में नफरत को पकाते रहो, बहाते रहो, तो उसका नतीजा तो फिर बदखाई होगा। अगर आप उसकी खैर खाई थोड़ी करेंगे, बदखाई करेंगे, बुरा चाहेंगे, उसका ये होगा वो चुना, जब उसको तक नुकसान हो जाए तो बड़ा खुश होता है, उन्होंने मुझे सताया था, अच्छा हुआ इसका ऐसा नुकसान हो गया। तो ये है कीना, तो इससे बहुत सारे गुनाह पैदा होते हैं। जो बदगुमानी गुनाह है वो भी उसी से होता है, और हसद ये भी उसी से पैदा होता है, और गीबत वो भी इसी से पैदा होती है, इल्जाम तराशी वो भी इसी से पैदा होती है, न जाने कितने कितने गुनाह इससे वजूद में आते हैं। इसलिए बोझ से भी आदमी को बचना चाहिए, और से भी बचना पड़े, गीबत से ये भी देखो, लड़ाई की जड़ फसाद की जड़ हराम है और नाजायज है। आखिर फरमाए अल्लाह के बंदो, एक दूसरे के साथ भाई भाई बन कर, अल्लाह के बंदो एक दूसरे के साथ भाई भाई बन कर, भाई भाई का खैर खा होता है, भाई भाई का हमदर्द होता है, भाई भाई का अच्छा चाहता है, तो इस तरह आपस में भाई भाई बन कर। अब आजकल भाई भाई नाम के तो हैं, लेकिन हकीकत में एक दूसरे से लड़ाई, एक दूसरे से झगड़ा, एक दूसरे से फसाद, एक दूसरे से नाइतफाकी, एक दूसरे से बोझ, एक दूसरे से हसद, जिसके नतीजे में ये है कि किसी को किसी से सुकून नहीं, किसी को किसी से राहत नहीं, किसी को किसी से आराम। और एक रिवायत में ये अल्फाज भी है कि एक दूसरे में शक न करो, सुभान, एक दूसरे में शक न करो। अभी लोग कितने लोग एक दूसरे से शक करते हैं, उस शक के नतीजे में आपस में कितना इत्तेफाकी होती है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। अब ये है मोटे मोटे गुनाह जो इस हदीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। देखो अगर हम इनसे बच जाए और इनसे बचने का इंतजाम कर लें तो सचमुच भाई भाई बन जाए, सचमुच एक दूसरे से कल्बी मोहब्बत हो जाए और एक दूसरे से काम आने लगे और राहत, और हमारी मुआशरत जो है वो राहत से भर जाए। اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق سے عمل عطا فرمائے، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد المبارک وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسر. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالحب. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم وفقنا لمحابك من الأعمال وصل قبولك لي عليك وحسن ظن بك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. ولا هما إلا فرجته. ولا دينا إلا قضيته. ولا مريضا إلا شفيته. ولا حادثا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته ويسرته يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والإظهار كلهم عفوا. يا من شكى أقول لك شكرا خفي علانية هل قسم بكم عفوا. يا الله يا الله جل ان گناہوں کا یا اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہم کو ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمانا. یا اللہ ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمانا. دین کی سمجھ آخرت کی فکر عطا فرمانا. ہمارے اخلاق اعمال اور عادات و اطوار کی اصلاح فرمانا. اور ہم اپنے مخلص بندوں میں داخل فرمانا. یا اللہ میں مخلص بندوں میں داخل فرما. ہم سب کو صدق و اخلاص عطا فرما. ورع و تقویٰ عطا فرما. صدق و اخلاص عطا فرما. ورع و تقویٰ عطا فرما. یا اللہ اپنا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ ہمیں اپنا سچا اور پکا فرما بردار بندہ بننا نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنا سچا پکا فرما بردار بندہ بننا نصیب فرما. ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما. ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما. ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ سب کی اور تمام خواتین حضرات کی ساری نیک حاجتیں پوری فرما. یا اللہ ساری نیک حاجتیں پوری فرما. جو حضرات اپنے بچوں بچوں کے رشتوں میں پریشان ہیں یا اللہ غیب سے مدد فرما. اور ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بروقت بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما. بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو بہتر سے بہتر روزگار عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو بہتر سے بہتر روزگار عطا فرما. جو مقرور ہیں انہیں قرضے اترنے میں ان کی مدد فرما. یا اللہ انہیں قرضوں کے اترنے میں ان کی مدد فرما. جس شخص کی جو بھی پریشانی ہے اپنی رحمت سے دور فرما. اور یا اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو ہماری پوری نسل کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما. ہر لمحہ عافیت نصیب فرما. ہر لمحہ عافیت نصیب فرما. ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی قید سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما. خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما. خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما. ہم سب کو ہماری اولاد و نسل کو علم نافع عطا فرما. عمل صالح عطا فرما. رزق واسع عطا فرما. علم نافع عطا فرما. عمل صالح عطا فرما. رزق واسع عطا فرما. اور ہم سب کو خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. یا رحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. ہم سب کو اپنی رضا اور جنت عطا فرما. ابھی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. اپنی رضا اور جنت عطا فرما. اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. اور ہم سب کا خاتمہ خالص و کامل ایمان پر فرما. ہم سب کا خاتمہ خالص و کامل ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی آله واصحابہ اجمعین. آمین.